گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں ٹیکا یا ڈرپ جو ہے نا لگوا سکتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن چاہے وین میں لگوایا جائے اور چاہے گوشت میں لگوایا جائے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن انجیکشن لگوایا کس طور پر جا رہا ہے؟ ایک ہے کہ کوئی بیماری ہو گئی،
ٹھیک ہے،
اب اس کے لیے کوئی درد کی شدت ہے، اس کے لیے لگایا جا رہا ہے، تو حرج نہیں ہے کہ اب روزے کو بچانے کے لیے کہ اگر وہ شدت بڑھے گی تو پھر روزہ توڑنے کی طرف یہ شخص چلا جائے گا،
یا اس کا کورس چل رہا ہے ٹیکوں کا،
یا کوئی جو ہے بیماری کا کر رہا ہے، تو بھی ایسی صورت کے اندر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کے انجیکشن لگواتا ہے جو کہ وٹامنس کے ہیں، جو کہ روزے کے اندر جو طاقت کے ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹے گا اب بھی نہیں، لیکن روزے کی جو افادیت ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ فوت ہو جائے گا۔ وہ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر کمزوری پیدا ہو، انسان کو بھوک پیاس کا احساس ہو، کہ یہ احساس ہی انسان کو غریبوں کے بارے میں ایک احساس پیدا کرتا ہے کہ غریب کس طرح بھوکے رہتے ہیں۔ اور دوسرا، جو روزے کو جسم کی زکات کہا گیا، تو وہ اسی طرح ممکن ہے جبکہ جسم پر کوئی اثر بھی پڑے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ روزے کا مقصد، اس کی روحانیت اور جو اس سے تقوی کا حصول ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا ہی ہوگا۔ بہرحال اگر کسی نے انجیکشن لگوایا کسی بھی صورت کے اندر، چاہے رگ میں لگوایا یا ڈرپ لگوائی ہے، اب عموماً انجیکشن میں تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن ڈرپ جب لگوائی جاتی ہے تو وہ کمزوری کے لیے، تو وہ اسی صورت میں لگائی جائے جبکہ بہت زیادہ ہی حاجت ہو اس کی۔ ویسے ہی نہیں کہ شوقیہ طور پر کہ جناب کمزوری ہو رہی تو چلے ڈرپ لگوا لیں، تو یہ روزے کا مقصد اور اس کی روح کو ختم کرنے والی چیز ہے۔
کوئی شخص بہت روزہ رکھا ہوا ہے اور بہت کمزور ہو گیا روزے کی وجہ سے، گرمی بہت زیادہ ہے، تو اب کیا یہ طاقت کے
روزہ پورا نہیں کر پا رہا اگلے روزوں پر قوت حاصل کرنے کے لیے؟ اب اگلے روزوں پر قوت حاصل کرنے کے لیے تو غروب آفتاب کے بعد بھی لگوا سکتا ہے، لیکن اس روزے کو ہی پورا نہیں کر پا رہا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس روزے کو اپنے پورا کروں، یا ویسے کوئی بیمار ہے وہ اس کے ذریعے سے ہی چل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بالکل لگوا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔
میرا نام محمد عدنان اتاری ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا روزے کے لیے تراویح پڑھنا شرط ہے؟ اگر تراویح نہ پڑھیں تو روزہ نہیں ہوگا؟
جی
دیکھیں، روزے کے لیے تو مسلمان عاقل بالغ ہونا یہ شرائط میں سے ہے۔ اب نماز پڑھنا وہ اپنی جگہ علیحدہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا علیحدہ فرض ہے، اسی طرح تراویح سنت مؤکدہ ہے، تو اس کی اپنی سنت مؤکدہ کی جو تاکید ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اگر یہ عبادت نہیں کری تو دوسری عبادت نہیں ہوگی، یوں نہیں۔ ہاں، بعض عبادات ہیں جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ بھی عبادت ہے،
لیکن وہ ضروری ہے،
جی وہ ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھی تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا، یا اگر شرعی اعتبار سے کسی میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور شرعاً اسے اجازت ہے کہ بھئی اس دفعہ روزے وہ چھوڑ دے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے، تو یہ مطلب نہیں کہ تراویح بھی اس سے معاف ہو گئی، ایسا نہیں.
ٹھیک ہے،
تراویح کی سنت موقعہ کی جو تاکید ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، تو بہرحال تراویح پڑھی جائے گی. اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور تراویح چھوڑتا ہے تو اب کیا ہے کہ رمضان المبارک ایک مکمل طور پر عبادتوں کا مہینہ ہے، اس میں بعض عبادات وہ ہیں جو ہم پر فرض ہیں، بعض وہ ہیں جو سنت موقعہ کے اعتبار سے تاکیدی حکم رکھتی ہیں جیسے تراویح، اور بعض اس کے علاوہ نوافل بھی ہیں. اب جو دیگر نوافل عبادات ہیں تو ان میں تو کوئی شخص کمی بیشی کر سکتا ہے، لیکن سنت مؤکدہ تک کمی بیشی کا اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنانے والا گنہگار ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کے اندر تو باقاعدہ جو حدیث مبارکہ ہیں ان کے اندر جو مغفرت کی بشارت دی گئی اس میں دو چیزیں ذکر کی گئی، کہ اس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا. جب یہ دو کام کیے تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. تو اب مغفرت کا حصول ہر مسلمان کی تمنا ہے، تو ہم روزہ تو رکھیں اور تراویح سے محروم رہیں تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اور سال میں ایک ہی مرتبہ یہ موقع آتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر ایک ساتھ 20 رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا وقت ملتا ہے، اور وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا اس میں قرآن کی تلاوت خود کرتا ہے یا تلاوت قرآن کریم سنتا ہے، تو اس سے بہت بڑی یہ محرومی ہے اور عادت کی صورت میں گناہگار بھی ہوگا. تو لہٰذا اس بات کی طرف مکمل توجہ دینی چاہیے. بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یار وہ فرض ہے وہ سنت یہ نہ چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. اولاً تو سنت چھوڑنے والے یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت کس کی ہے؟ حضور کی سنت ہے. کل کو اگر آپ کے سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت میں شفاعت سے انکار کر دیا کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا تو اس وقت کہاں جائیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن شفاعت کے علاوہ؟ تو کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں جہاں سے شفاعت کی بھیک ملے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوی محبت کو بھی سچا کرنے کے لیے ہمیں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے.
انشاءاللہ. ویڈیو سوال چلائیے گا.
میرا نام سرفراز ہے، میں اٹلی بریشے سے بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن ہے کہ یہ جو لوگ فونوں پہ قرآن آیتیں سینڈ کرتے ہیں یہ اکثر بعض اوقات ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟
قرآن پاک کی آیات ایک دوسرے کو بذریعہ میسج بھیجنا تو جائز ہے، لیکن چند شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ عربی میں بھیجی جائے، رومن میں نہ بھیجی جائے یا کسی اور زبان میں نہ بھیجی جائے، کیونکہ قرآن کو عربی میں بھی اور عربی میں بھی ایک رسم عثمانی، ایک خط ہے قرآن پاک کا، طریقہ کار ہے تحریر کا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو لکھا گیا تھا، تو وہ رسم عثمانی کہلاتا ہے. اس میں لکھ کر بھیجنا، اس میں ہی لکھنا ضروری ہے، تو اس کے مطابق ہی لکھ کر آپ بھیجیں. ہاں، ترجمہ اس کا آپ اپنی مادری زبانوں کے اندر بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ترجمہ بھی ترجمہ کنز الایمان ہی لیا جائے. خود اپنے طور پہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے یا نیٹ پہ سے کہیں سے بھی کوئی اٹھا کر ٹرانسلیشن ڈال دی، یہ درست نہیں ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. اب جب آپ کو بھیجا ہے کسی نے یا آپ نے کسی کو بھیجا ہے تو بھیجنا تو جائز ہے. عموماً جب بھیجا جاتا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی مقصد میسج کے تحت بھیجا جاتا ہے کہ بھائی قرآن ہمارے لیے یہ پیغام دیتا ہے اور ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے. تو وہ میسج مستند ہونا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس سے جس بات کا استدلال کر رہے ہیں وہ بزرگوں سے ہی ثابت ہو، اپنی طرف سے خود کوئی نئی چیز اس میں سے نہ نکالی جائے. بزرگان دین کی تفاسیر میں یا احادیث طیبہ کی روشنی میں ہی وہ کسی مستند کتاب سے وہ چیز ثابت ہو تو آپ مکمل طور پہ کاپی کر کے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں. اب بات لوگوں میں یہ آتی ہے اور آج کل بہت زیادہ یہ ایک بات اڑائی جاتی ہے کہ جناب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مسلمان خود قرآن کو مٹا دیں گے، اور یہ مٹانا اسی طور پر ہے کہ ہم اپنے موبائل سے، ٹیبلٹ سے، پی سی سے ان آیات کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں. ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن کریم اٹھ جانے سے متعلق جو قیامت کی نشانی ہے وہ بہت اینڈ کی نشانیاں، یعنی بہت بڑی نشانیوں میں ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جب صبح اٹھیں گے تو قرآن پاک کے جو مصاحف ہیں جو فی الوقت ہمارے پاس قرآن موجود ہے ان میں قرآن پاک کو نہیں پائیں گے، لکھا ہوا قرآن پاک نہیں پائیں گے، وہ اٹھا لیا جائے گا، یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ مسلمان اسے جو ہے وہ خود ڈیلیٹ کرے گا، تو بقدر ضرورت ضرورتاً اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک بہت آسان دین ہے اور لوگوں کو وہ احکامات دیتا ہے جس کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے. اب یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ جناب آپ کا لیپ ٹاپ یا موبائل یا پی سی اگر کسی کے قرآن بھیجنے کی وجہ سے وہ بھر گیا تو اب آپ اس کو اٹھا کے الگ سے اس کی ڈیوائس نکال کر اسٹوریج ڈیوائس الگ رکھ دیں، کیونکہ اب اس کو تو آپ نہ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایسا نہیں ہے، ضرورتاً اسے ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اسے پڑھا بھی جا سکتا ہے. آگے بھیجنے والے کا مقصد اس سے دوسروں کی اصلاح کرنا ہے، میسج دینا ہے، پیغام دینا ہے، تو بالکل یہ پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے، کچھ میسیجز ہیں، چاہوں گا کہ مختصراً جواب دیں. روزے کی حالت میں کلی اور غرغرہ کر سکتے ہیں؟
کلی کا تو کر سکتے ہیں، غرغرہ کرنا روزے کی حالت میں منع ہے.
ٹھیک ہے. ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے سہارا لینا پڑتا ہے واش روم میں، تو کیا ایسی حالت میں میری نماز ہو سکے گی، میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟
ہاں نماز تو ہو جائے گی، نماز کا سہارے سے تعلق نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ سہارا لینے میں یا اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ کپڑوں یا بدن پر نجاست لگے گی تو بہرحال وہ نجاست کو اپنے بدن یا کپڑوں سے پاک کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا ماں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بچوں کو حصہ تقسیم کیا جائے گا یا وہ کسی اور طرح ہو جائے گا؟
جی ہاں بالکل، ماں کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، ماں کی ملکیت والا، اس میں بھی بچوں کا بھی حق ہے، ماں کے والدین زندہ ہیں ان کا بھی حق ہے اور شوہر کا بھی حق.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور ویڈیو سوال چلائیے.
میرا نام عرفان ہے، اٹلی بریشیا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، بعض لوگ کا کہنا ہے کہ روزے رکھنے سے جو وزن کم ہوتا ہے اس سے جسم کی زکات نکلتی ہے، کیا یہ کہنا درست ہے؟
جی بولو.
دیکھیں یہ تو ہے کہ روزہ جسم کی زکات ہے، تو لیکن وزن کم ہو یہ ضروری نہیں ہے. زکات کس طور پر ہے کہ جس طریقے سے جب ہم اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں تو مال میں جو ہمارے پاس حصول مال میں جو غلط مال بھی آ گیا گویا ایک طریقے سے وہ انجانے میں، جس کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، وہ تو خود ہی ہم صدقہ کریں گے یا جو بھی اس کے احکام اس پر عمل کریں، انجانے میں بالخصوص جو اس طرح کا آ گیا تو اس طور پر وہ مال کی زکات نکل جاتی ہے، مال کا میل جو ہے وہ زکات کو کہا گیا. اب جسم کے اعتبار سے چونکہ اطبا بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب جسم کے اندر بھوک یہ ضروری ہے کہ ہر وقت کھاتے پیتے رہنا انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں انہیں بگاڑ دیتا ہے، انسان کی جو رطوبتیں ہیں انہیں بگاڑ دیتا ہے، تو اس اعتبار سے کچھ عرصہ بھوک رہنے کو یا فاقہ کرنے کو کئی امراض کے اندر اطبا بھی بتاتے ہیں. اور اسلام نے اس کا ایک بہت پیارا ذریعہ، جبکہ مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو وہ روزے کے ذریعے رضائے الہی کا حصول بھی ہو جاتا ہے اور ایک جسم کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو جو اندر انسان کے جسم میں بعض چیزیں ہیں جو بڑھ جاتی ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے فاسد مادے وہ نکل جاتے ہیں، اور بعض جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو جب ان ایام میں باہر سے کچھ نہیں ملتا تو پھر وہی مادے اندر جو ہے وہ جسم کی تمام کمی کو یا اس کی نشو نما کے اندر کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ جو فاسد مادے نکلتے ہیں اور جسم کی اصلاح ہوتی ہے یہ ایک طریقے سے جسم کی زکات ہے.
ٹھیک ہے. لوگ اس حوالے سے بھی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بینڈ باجے کا کام کرتا ہو تو کیا وہ اپنے مال میں سے عطیات دے سکتا ہے؟ زکات
اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے. زکات پاک مال میں سے 2.5% کی ادائیگی ہے جبکہ نصاب کی مقدار مال ہو اور دیگر شرائط پائی جائے. ناپاک مال تو ٹوٹل ہی صدقہ کرنا ہوگا یا جس سے لیا ہے اسے واپس کرنا ہوگا. تو جس مال کا پورا ہی صدقہ کرنا ہے اس میں سے 2.5% دے کر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، ایسا نہیں، بلکہ تو الٹا گناہگار ہوا کہ اس کو تو بقیہ 97.5% بھی جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
تو زکات پاک مال پر ہے، تو پاک مال میں سے 2.5% کی ادائیگی یہ زکات کے طور پر ہوتی ہے. ناپاک مال تو اس کا جو شرعی حکم ہے جہاں جس سے لیا ہے اسے واپس کرنا ضروری ہے وہاں واپس کریں، اور جہاں صدقے کا حکم ہے تو وہاں ٹوٹل صدقہ ہوگا
اور اس کام سے توبہ بھی کرنی ہوگی. ایسا نہیں کہ اب صدقہ کر رہے ہیں اور تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا روزے کی حالت میں سر پر مہندی لگا سکتے ہیں؟
جی ہاں، سر پر روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلائیے گا.
میرا نام محمد اسحاق عطاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں روزے کے دوران اگر کوئی ہمارے گھر مہمان آ جاتا ہے تو اس نے اگر روزہ نہیں رکھا تھا بلا کسی شرعی اجر کی وجہ، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے میں روزے نہیں رکھ سکتا، بھوک نہیں برداشت کر سکتا، کوئی قریبی مہمان آ جاتا ہے، تو کیا ہم اس کو کوئی کھانا وغیرہ پانی وغیرہ پلا سکتے ہیں؟ اگر پلا سکتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا؟
ہاں، اسی طرح گھروں میں جو ہے عام طور پہ کام کاج والے کاریگر بلاتے تو یہ طبقہ بہت کم روزے رکھتا ہے، بہت بڑی تعداد ہے کہ روزہ نہیں رکھتی، اب وہ کام کر رہا ہے، ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ کافی زور والا کام ہے اور پانی بھی پیے گا، بھوک بھی لگے گی، تو کیا ان لوگوں کو کھلا پلا سکتے ہیں؟
دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا پیارا اصول بیان فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب جس شخص نے شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑا ہے تو اس پر اب بھی لازم ہے کہ وہ بقیہ دن روزے داروں کی طرح گزارے. یہ نہیں کہ روزہ میں نے چھوڑ دیا تو اب میں کھاتا پیتا رہا ہوں، نہیں، احترام رمضان ہے اور گویا اس کے اوپر یہ ایک سزا کے طور پر لازم ہے کہ روزہ رکھ لیتا تو بھوکا بھی رہتا لیکن رضا الہی کا حصول ہوتا. یہاں جب روزے سے منہ تو پھیرا ہے اس نے تو اب رضا الہی کا حصول تو نہیں لیکن سزا اپنی جگہ باقی رہے گی کہ وہ اس کو کھانے
کی میں کھاؤں پیوں گا.
مگر یہ غلطی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کسی کا یوں روزہ چھوٹ گیا کہ جناب سحری کے بعد تک کھاتے رہے غلطی کی وجہ سے، اب وہ روزہ تو چھوٹ ہی گیا، چلے پورے دن کھا پی لیتے، ایسا نہیں ہے. بقیہ دن آپ کو روزے دار کی طرح ہی گزارنا لازم ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، اگر اس کو بھی ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے آپ.
اچھا، دو گناہ ہو
جی. تو اب اگر کوئی رشتہ دار ہے، اب یہ ہے کہ وہ مسافر ہے، شرعی مسافر ہے، تو اس کو تو شرعاً اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، تو بالکل آپ اسے کھانا دے سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں، لیکن شرعی مسافر نہیں ہے اور شرعی عذر بھی نہیں ہے،
صحیح،
تو پھر اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے. یوں ہی کاریگر کام کر رہے ہیں تو اولاً تو مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں بھی ترغیب دلائیں کہ بھائی آپ روزہ رکھیں، ورنہ کم از کم یہ بات انہیں واضح طور پر کہہ دیں کہ رمضان کے اندر ہم آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ روزے کے وقت میں ہرگز نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے،
اب وہ اپنے طور پر خود کہیں سے جا کر لے آئیں وہ ان کا مسئلہ ہے، یہ کم از کم ان کو پرووائڈ کر کے وہ چیزیں فراہم کر کے یہ خود گناہگار نہ بنے کہ اس کا دینا گناہ پر مدد کرنا ہوگا.
شرعی مسافر اپنے کا یہ کیا ہوتا ہے؟
شرعی مسافر وہ شخص جو کہ 92 کلومیٹر کی مسافت کے ارادے پر جانے کی نیت سے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل گیا ہو، تو یہ شرعی مسافر ہوتا ہے. تو شرعی مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت،
یعنی جو نماز قصر کرتا ہے،
جو نماز قصر کرتا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ سفر کے دوران ہی ہو، اگر وہ سفر کر کے آیا ہے کسی شہر میں اور اب اس شہر میں وہ شہر اس کا وطن اصلی نہیں ہے اور وہاں پر اس کا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو بھی مسافر ہے، تو بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے.
ٹھیک، اچھا، اس میں اب ایک مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے سفر کے حوالے سے کہ ابھی سفر شروع نہیں ہوا، میں نے مثال کے طور پہ صبح 8 بجے جانا ہے اور سحری تو صبح 4:30 ختم ہو گئی ہے، آج میرا ارادہ ہے کہ میں سفر پر نکلوں گا اور واقعی شرعی مسافت بھی ہوگی، تو اب لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کئی لوگوں دیکھا گیا یا پوچھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے، شریعت کیا کہتی ہے؟
صبح صادق کے وقت مسافر ہوں گے تو یہ رخصت حاصل ہوگی.
صبح صادق
یعنی جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے،
ختم سحری کا جو وقت
ہم کہتے ہیں،
فجر کا وقت شروع ہونا
جی، اس وقت اگر مسافر ہوں گے تو، اگر اس کے 1 گھنٹے کے بعد بھی آپ نے سفر پہ جانا ہے، جب بھی آگے آنے والا سفر آپ کے روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنے گا، آپ کو روزہ رکھنا ہی ہوگا.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی، ایک ویڈیو سوال چلائیے.
میرا نام سید فاروق اختاری، یو ایس کے شہر ڈلن سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا؟
مذاق میں جھوٹ بولنا،
مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم فرمایا کہ بندہ مومن کامل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے. اور پھر فرمایا کہ کبھی انسان دوسرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ اس کو جہنم کی گہرائیوں تک لے کر چلی جاتی ہے. تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ گناہ ہی ہے. بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو مذاق میں جھوٹ ایسے جملوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا مذاق کہہ لیں ایسے جملوں کے ذریعے سے ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ اپنا ایمان تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کیونکہ آج کل جو ہے وہ لوگوں کی دین سے دوری ہے تو اسلامی عقائد و شعار کو بھی مذاق کا حصہ بنا دیتے ہیں اور ان کی توہین، تنقیص یا تخفیف کر کے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں دوسرے جن کو سنا رہے ہیں ان کے بھی ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. تو بہرحال مذاق کی جو شرعاً اجازت ہے اس کو، مذاق کو مزاح کہیں،
ٹھیک ہے
تو زیادہ بہتر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, لیکن وہ سچ کے مکمل دائرہ کار میں ہوا کرتا تھا اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو یا کسی دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچے.
ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے.
میرا نام محمد شفیق ہے, دارالافتاء سلسلہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ لوگ جب میت کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اگر مغرب کا ٹائم نزدیک ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اب رسالے ثواب اور دعا کرنی گناہ ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیر.
آمین. اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے, ابھی تک تدفین نہیں ہوئی ہے, لوگ ویسے ہی جمع ہو رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی فاتحہ پڑھنے سے بعض جگہوں پر منع کیا جائے, ابھی فاتحہ نہیں پڑھنی, پہلے تدفین ہو جائے. اور اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے, جیسے جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, تو پھر وہ شرمندہ ہی ہوتا ہے وہاں پر جا کر. تو کیا یہ ایسا ہے کہ سالے سواب کے کوئی ٹائم مخصوص ہیں یا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں؟
دیکھیں مغرب سے پہلے جو انہوں نے سوال میں کہا, تو مغرب سے پہلے 20 منٹ مکروہ وقت ہوتے ہیں, ان مکروہ اوقات کے اندر تلاوت قرآن کریم کرنا منع ہے, اس سے بچنا چاہیے. عموماً فاتحہ سے پہلے تلاوت قرآن کریم صورتیں پڑھی جاتی ہیں, تو اس اعتبار سے تو بچنا بہتر ہے. لیکن اگر دعا مانگ رہے ہیں یا ایصال ثواب سے مراد تسبیحات پڑھ رہے ہیں یا فقط دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو پڑھا اس کا ثواب ہم مرحوم کو ایصال کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گناہ کیا اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے, بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. یوں ہی تدفین سے پہلے بھی یا جنازے سے پہلے بھی میت کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگنا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنا کانسیپٹ بنا لیا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو اس سے دعا ہر وقت کر سکتے ہیں آپ, تو بالکل میت کے ایصال ثواب کے لیے دعا جنازے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور جنازے کے بعد بھی ہو سکتی ہے, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام مجیب اشرف ہے, میں ہند سے بلانگ کرتا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ارشاد فرما دے کہ گاڑی کے نیچے سے جو اسلامی بھائی دب کر مر جاتے ہیں کیا وہ بھی شہید کہلاتے ہیں؟
گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا,
جی ہاں, حادثے کی صورت میں اس طرح انتقال کرنے والے بھی شہید حکمی کہلاتے ہیں اور شہید کی فضیلت انہیں حاصل ہوتی ہے.
ماشاء اللہ جی, ایک اور کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عارف عطاری, مجھے دارالافتاء اہل سنت میں سوال کرنا ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی میں جاب کرنا کیسا, شرعی رہنمائی فرمائیں.
جی وہ
تو دیکھیں اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی میں جو کام ہے, اولاً تو اس کام پر مدار ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا جو اپنا انشورنس کا کام ہے وہ تو ناجائز اور حرام ہے کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے. اب اگر آپ کی ڈیوٹی انہی کاموں سے متعلق ہے تو آپ کی جاب بھی ناجائز ہوگی. اگر ان سے متعلق نہیں ہے, مثلاً کوئی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے میں کام کرتا ہے یا وہاں پر الیکٹریشین ہے یا پیون ہے یا اس طرح کے دیگر امور ہیں, تو ایسی صورت کے اندر وہ جاب جائز.
ٹھیک ہے, یہ اپنی جاب بیان کریں, دارالافتاء میں آپ رابطہ کیجیے, پھر آپ کو جواب ملے گا. لیکن انشورنس کے حوالے سے بھی ضمناً مفتی صاحب نے حکم ارشاد فرما دیا. جی کال چلائیے.
سر میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے, رمضان شریف کے 15 روزہ رکھنے کم از کم لازمی ہے, تو یہ پوچھنا کہ اس کی کتاب میں حدیث شریف میں ہے یا کیا ہے, اس میں بتا سکتے ہیں؟
جو خود ہی حکم بیان فرما دیا انہوں نے,
جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اولاً اپنے آپ کو چیک کرے کتنی طاقت نہیں رکھتا.
ٹھیک ہے,
وہ مکمل ہی نہیں رکھتا طاقت یا کچھ رکھ سکتا ہے؟ اگر کچھ رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ رکھے, بھلے 15 دن کے رکھے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھے, تو ہو سکتا ہے اس سے انہیں یہ سمجھ آئے کہ 15 دن رکھے. ایسا نہیں ہے, روزے تو 15 نہیں پورے مہینے کے ہی فرض ہیں.
ٹھیک ہے,
بیان یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اب یہ نہیں کہ فدیہ دے دے, بلکہ فدیہ تو شیخ فانی کو ہے. اولاً یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص پورے روزے نہیں رکھ سکتا یا کچھ رکھ سکتا ہے کچھ نہیں رکھ سکتا. اگر تو یوں ہے کہ بھئی ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ سکتا ہے, تو جتنے دن رکھ سکتا ہے اتنے دن ابھی رکھے, جو رہ جائیں گے ان کی بعد میں قضا بہرحال کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے,
روزے تو پورے ماہ کے ہی لازم ہوں گے, تو ایسا نہیں کہ 15 روزے ہیں, 15 روزے کا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. تو روزے پورے ماہ کے ہی فرض ہیں. ہاں, جس میں طاقت اور استطاعت نہیں ہوگی تو جتنی طاقت اور استطاعت رمضان میں پائے گا اتنے رمضان میں رکھ لے, اور بقیہ کی بعد میں قضا کرے گا.
ٹھیک ہے. عدت کی میعاد پوچھ رہی ہیں کہ عدت کی میعاد کتنی ہے اور کیا بحالت مجبوری عدت کے دوران گھر سے نکلا جا سکتا ہے؟
عدت کی میعاد اگر عورت حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش عدت ہوگی, اور حاملہ نہیں ہے تو عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے, اور عدت طلاق جو ہے وہ 3 ماہواری ہوتی ہے, اور ضرورتاً نکل سکتی ہے. ضرورت کا مطلب واقعی حاجت شرعی متحقق ہو, جیسے بیمار ہو گئی, کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ ڈاکٹر آ نہیں سکتا اور اب جانا پڑ رہا ہے تو جا سکتی ہیں اس طرح کی ضرورت کے اندر. باقی اس کے علاوہ گھر سے نکلنا عورت کے لیے عدت میں یہ جائز نہیں.
ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے.
میں محمد اقبال اتاری ہند کے شہر ہلدوانی نینی تال سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتا اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ یہ میسج لوگ چلاتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کی مبارکباد دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے یا جنت کی بشارت ہے.
ایسا کرنا اولاً تو یہ میسج ہی درست نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے. اور ایسا کرنے والے ذرا یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اب یہ افراد جو لوگوں کو اس طرح یا اور دیگر احادیث, کئی میسج کا دور ہے, ہر کوئی کسی بھی چیز کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے, جب تک مستند طریقوں سے ثابت نہ ہو اسے ہرگز آگے فارورڈ نہ کیا جائے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور نہ ہی ہماری نظر سے گزری ہے, تو اس میسج کو ہرگز آگے فارورڈ نہ کیا جائے.
اس حوالے سے بہت مرتبہ امیر علی سنت دامت برکاتم العالیہ نے بھی اپنے مدنی مذاکروں میں اصلاح فرمائی ہے, اور اس حوالے سے کہ میسج کب بھیجنا چاہیے, کس طرح کے میسج بھیجنے چاہیے, یہ بھی مدنی مذاکروں میں سننے کو ملتا ہے. تو آپ ان مدنی مذاکروں کو دیکھنے کی آج سے ہی نیت فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.